بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم کیا تو نے نہیں دیکھا إلى الذي حاج إبراهيم في ربه کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فی ربہ اس کے رب کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا مفسرین نے لکھا کہ یہاں پہ جھگڑا کرنے والا جو تھا وہ نمرود تھا نمرود کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی اور بادشاہت کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے پھر چھوٹے لوگوں سے وہ جھگڑا کرنا پسند نہیں کرتا بڑے بڑے لوگوں سے تاکہ نبی سے جھگڑا کر رہا ہے اور جھگڑا کس بات پہ کر رہا ہے اللہ رب العزت کے وجود کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے تو الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو جھگڑتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے رب کے بارے میں ان آتاہ اللہ الملک کہ اس کو اللہ نے دی تھی سلطنت اذ قال ابراہیم رب الذی ربی الذی یحیی و یمیت کس وقت اس نے لڑائی کی جب کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے اس نے سوال کیا تھا اور سوال اس نے یہ کیا تھا کہ ہاں بھائی بتاؤ تیرا رب کیسا ہے ایک تو جھگڑنا نبی کے ساتھ یہ اتنی بڑی بے ادبی اور پھر جھگڑنا اس بات پہ کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں وہ اس سے بڑی بے ادبی اور پھر جب ان نبی نے فرمایا کہ میرا رب زندہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے تو آگے جو جواب دیا وہ سب سے بڑی بے ادبی آگے جواب کیا دیا قال انا احی و امید جب انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے جو مارتا ہے تو آگے سے کہنے لگا کہ یار میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں اللہ اکبر تو تکبر اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور بے ادبی بھی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے چند چیزیں ہیں جن کے آنے سے انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے اور اس میں سے ایک چیز سلطنت ہوتی ہے جب انسان کو سلطنت ملتی ہے بہت سے لوگ اس کے نیچے اس کے ماتحت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ انسان کی گفتگو میں بھی تکبر آ جاتا ہے تو اس کی سوچ میں بھی تکبر. تو نبی سے جھگڑا کر رہا ہے اور جھگڑا اللہ کے وجود پہ کر رہا ہے, اور نبی نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے, تو آگے سے کہہ رہا ہے کہ میں بھی یہ کام کر لیتا ہوں. کیا بڑی بات ہے, اللہ اکبر. ہمت کی بھی داد دینی چاہیے. تو یہ تکبر انسان کو بڑا زبردست طریقے سے گراتا ہے. اسی لیے مشائخ نے فرمایا کہ ام الامراض ہے, جتنے بھی مرض ہیں نا, باطنی مرض, ان میں سب سے بڑا مرض ہے. اور یہ وہ مرض ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں بھی ملے گی مگر دنیا میں بھی ملے گی. آج انسان تکبر کرتا ہے اور اس کو دنیا میں ذلیل ہونا پڑتا ہے, تو آخرت میں سزا ملنی ہے وہ ملنی ہے, دنیا میں بھی اس کی سزا ہے. اور پھر یہ تکبر ہے ایسا گناہ کہ اس کو ام الامراض, ساری باطنی بیماریوں کی ماں کہا گیا ہے, کہ اس تکبر والے بندے کے اندر اور بہت ساری گڑبڑیں ہوتی ہیں. چنانچہ جو تکبر والا ہوگا وہ شخص جو ہے وہ ضدی ہوگا, تکبر والا شخص جو ہوگا وہ غصے والا ہوگا, تکبر والا شخص جو ہوگا وہ ناشکرا ہوگا, تکبر والا شخص جو ہوگا وہ ریاکار ہوگا, تکبر والا شخص جو ہے وہ کئی مرتبہ تکبر میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے. تو یہ ام الامراض, بہت ساری گڑبڑیں ہیں اس تکبر میں. تو تکبر کا ختم کرنا بہت ضروری, اور ختم کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو انسان کے لیے سیف راستہ عاجزی ہی ہے. اسی لیے مشائخ کے پاس لوگ آتے ہیں اور ان کی تربیت میں جو سب سے مین تربیت ہوتی ہے وہ دل کا تکبر جو ہے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے, کہ یہ تکبر ختم ہو گیا تو بہت سارے امراض خود بخود ختم ہو جائیں گے. مگر طبیعتیں ہوتی ہیں, وہ طبیعتیں اس تکبر کو ختم ہونے دیتی ہی نہیں ہیں, وہ کسی نہ کسی طرح اپنا سر اٹھا ہی لیتا ہے تکبر. اسی لیے جو متکبر شخص ہوتا ہے وہ ناشکرا ہوتا ہے, اور بڑا عظیم ناشکرا ہوتا ہے. اور یہ ناشکری جو ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں لے جاتی ہے. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس نمرود کو یہ کہنے کی بجائے کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں, کیونکہ اس نے تو یہ اس لیے کہا کہ بھائی جس کو چاہوں اس کو قتل کر دوں تو میں لوگوں کو مار بھی دیتا ہوں, اور جس کا قتل ہونا ہوتا ہے اس میں قتل نہ کروں تو میں اس کو زندہ بھی رکھ لیتا ہوں. تو وہ عقل بھی استعمال نہیں کر رہا تھا. اور متکبر آدمی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کی عقل بھی سٹھیا جاتی ہے, تو وہ مارنا اور زندہ کرنے کو یہ سمجھ رہا تھا کہ بھائی جس کو چاہوں اس کو مار سکتا ہوں, قتل کر سکتا ہوں, اور جس کو چاہوں اس کو نہیں ماروں تو وہ زندہ رہ جائے گا, کیونکہ بادشاہ تھا. اور یہاں زندہ اور مردہ کرنے کا ابراہیم علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ جس چیز کا وجود ہی نہ ہو اس کو پیدا کر دے, یہ اللہ کی شان ہے. تو اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو یہ تکبر جو ہے یہ انسان کی عقل کو بھی خراب کر دیتا ہے. اس لیے اس تکبر سے چھٹکارا حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. انسان کو جو ہے عاجزی ہی سجتی ہے, اور یہ عاجزی جو ہے یہ شکر گزاری کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کا خوب شکر ادا کرے. شکر گزار بندہ جو ہوتا ہے نا اللہ کا, وہ متکبر نہیں ہوتا, وہ سکون میں ہوتا ہے,
وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اندر ہوتا ہے, اور اس شکر کو ہی ہم بھول جاتے ہیں. تو شکر کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں لاکھوں, اور جو پریشانی والی چیز جس پہ ہم ناشکری کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے ایک یا دو, مگر اس ایک دو کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور لاکھوں جو شکر والی چیزیں ہیں اس کو بھول جاتے ہیں, اس لیے ٹینسڈ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ بیماری آ گئی تو اب اس بیماری کا ہی تذکرہ, اس بیماری کی وجہ سے مایوس, زبان سے یہ بھی نہیں کہیں گے نا کہ یار یہ کیوں آ گئی, مگر دل میں یہی ہوتا ہے کہ کیوں یہ بیماری ہو گئی, اور بڑے پریشان ہوں گے اور غصہ بھی آئے گا اور سنائیں گے بھی صحیح بیمار جو ہیں. مگر سچی بات یہ ہے کہ شکر گزار بندہ ہوگا, عاجز بندہ ہوگا, وہ آگے سے یہ کہے گا کہ جی مجھے تو صرف سر میں درد تھا, ایسے بھی بیمار ہیں جو کینسر میں پڑے ہوئے ہیں, ایسے بھی بیمار ہیں جو زندگی بھر جو ہے ان کی آنتیں اس طرح ہو گئی کہ کھانا نہیں کھا سکتے, ایسے بھی بیمار اور اپائز ہیں کہ جن کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں, ایسے بھی بیمار ہیں جو زندگی بھر نابینا رہتے. تو ایک سر درد پہ یا بخار نزلے پہ ماشاءاللہ اتنی ناشکری ہو جاتی ہے. تو جس نے شکر ادا کرنا ہے وہ اس کو اس طرح دیکھے گا کہ یا اللہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں والے ہیں تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ مجھے تو صرف یہ بیماری ہے. تو کئی مرتبہ انسان کاروبار صحیح نہیں ہوتا, اس پہ پریشان بیٹھا ہوتا, انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ چاہیے کاروبار صحیح نہیں ہے, میرے مالک نے مجھے کاروبار دیا, کتنے لاکھوں اربوں لوگ ہیں جو کام کاج سے فارغ, اتنی مال کی تنگی میں زندگیاں اربوں لوگ گزار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کاروبار دے دیا, ہی تو اس مالک کا میرے اوپر لاکھوں کروڑوں احسان ہے. ہم زیمبیا گئے, ہمیں بتایا گیا کہ اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں اس ملک میں جو پیدا ہوتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں اور زندگی میں ایک مرتبہ بھی چپل نہیں خریدتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ ایک زاویہ ہے زندگی کو دیکھنے کا کہ جس سے شکر پیدا ہوتا ہے. جتنا زیادہ شکر گزاری والی زندگی ہوگی اتنی زیادہ سکون والی زندگی ہوگی, اور جتنی زیادہ ناشکری والی زندگی ہوگی اتنی زیادہ بے سکونی والی زندگی ہوگی. سکون کا تعلق نعمتوں کے ساتھ نہیں, سکون کا تعلق اللہ کی یاد اور اللہ کے شکر کے ساتھ ہے, اور آج اسی شکر میں ہم کم ہیں. شکر نہ کرنا یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے. ہم تو کھانا کھانے کے بعد بھی شکر نہیں کرتے کہ مالک نے کھانا دیا, اور ہم اس کا شکر نہیں ادا کرتے کہ جی کھانا کھا لیا, اور وہ مالک کتنا کریم ہے کہ ہر وقت کھانا بھی دیتا ہے اور کھانے کے لیے صحت بھی دیتا ہے کہ اس کھانے کو ہم ڈائجسٹ کر لیں. اور مزے کی بات یہ کہ کھانے پہ شکر کر دیتے ہیں تو بڑا خوش بھی ہو جاتا ہے وہ مالک. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, الطائم الشاکر کالصائم الصابر, کہ کھا کے شکر کرنے والا اسی طرح ہے جیسے روزہ رکھ کے صبر کرنے والا ہے. یعنی اب کھا کے شکر ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی اس نے میرا شکر ادا کیا, ٹھیک ہے اس کو میں اجر وہ دوں گا جو روزے دار پورا دن کھائے بغیر صبر کر کے جو اجر لے جاتا ہے وہی اجر اس کو دے دوں گا. تو مالک کی شفقت کا یہ حال, مگر ہماری ناشکری کا حال بڑا برا ہے, بڑا زبردست قسم کے ناشکرے ہیں, اس لیے چھوٹی چھوٹی بات پہ چڑ جاتے ہیں, غصہ کرتے ہیں. ناشکری غالب ہوتی ہے نا, تو شکر ادا کرنا چاہیے. تو بیمار ہوتا ہے تو بھی بندہ ناشکرا ہوتا ہے, کاروبار میں پریشانی تو بھی ناشکرا ہوتا ہے, اولاد تنگ کر رہی ہوتی ہے تو بھی انسان بڑا ناشکرا ہوتا ہے, رو رہا ہوتا ہے, ہر ایک کو سنا رہا ہوتا ہے کہ جی بیٹے نے یہ کر دیا تو یہ مسئلہ تو وہ کر دیا. مگر اس کو بھی دیکھنے کا ایک زاویہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اولاد دی ہے. کئی ایسے ہیں جن کو اولاد ہی نہیں, کئی ایسے ہیں جن کی اولادیں ہیں اور بیماری میں ہیں, کئی ایسے ہیں جن کی اولادیں ہیں جو دنیا سے دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں, اولاد ہوتے ہوئے بھی اولاد نہ ہونے والا معاملہ. تو ایک زاویہ ہوتا ہے, شکر گزار بندے کو یہ سارے زاویے نظر آ جاتے ہیں کہ میرے مالک کا میرے ساتھ کرم کا معاملہ ہے. تو قارون جو تھا, سوری نمرود جو تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے ملک عطا کی, سلطنت دی, اور اس سلطنت کے آ جانے پہ شکر نہیں ادا کیا بلکہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا کہ بھائی کیسا ہے تیرا رب. انہوں نے کہا جی وہ ہے جو پیدا کرنے والا اور مارنے والا ہے, زندگی دینے والا زندگی لینے والا ہے. تو آگے سے تکبر ایسا عروج پہ تھا کہ کہہ دیا کہ میں زندگی لینے والا اور زندگی دینے والا تو میں بھی ہوں, کیا بڑی بات. حالانکہ اس کی عقل جو ہے وہ صحیح نہیں تھی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بیچارہ کوڑ مغز تھا, یہ لفظ مجھے بڑا اچھا لگا, کوڑ مغز. واقعی وہ کوڑ مغز تھا, اس کا دماغ بالکل ہی بیکار تھا. تو جب اس نے یہ کہا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھ لیا کہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی, تو اس کو اور ایزی مثال بتائی کہ اچھا ٹھیک ہے تو سمجھ نہیں پا رہا نا, اب یہ بات سن. چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المغرب یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ابراہیم, کہا ابراہیم نے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق, کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. فأتی بها من المغرب, تو تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا دے اگر تو اللہ ہے تو خدا ہے. فبہت الذی کفر, حیرت زدہ رہ گیا وہ کافر. حیرت زدہ رہ گیا کہ ہاں یہ کام میں نہیں کر سکتا, یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. تو یہاں حیرت زدہ رہ گیا تو اس سے شاید گمان یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید اس کو ہدایت مل گئی, مگر اس کو ہدایت نہیں ملی. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پھر بھی اپنی گمراہی اور بے وقوفی پہ جمع رہا, تکبر پہ جمع رہا, اور یہ تکبر جو ہے نا انسان کو کبھی سیدھا ہونے نہیں دیتا. دلائل واضح بھی ہو جائیں گے نا میں غلطی پہ ہوں, اندر کا تکبر جو ہے وہ غلطی قبول کرنے نہیں دے گا. ایسا ہی تو ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ غلطی میری ہے, مگر ہمارے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ ہم کہہ دیں کہ ہاں جی غلطی میری تھی. یہ اندر کا تکبر ہوتا ہے جو غلطی قبول ہی نہیں کرنے دیتا. اس لیے عاجزی اختیار کرنے کا بڑا فائدہ کہ کم از کم غلطی ہو جاتی ہے تو عاجز بندہ کہہ دے گا ہاں جی غلطی ہو گئی, اور متکبر بندہ جو ہے اس کو واضح کر دیا جائے گا کہ جی تو نہیں ہے خدا, اور واضح ہو بھی جائے گا, مان لینے سے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی ہے, مگر یہ تکبر ماننے دے گا, تکبر ایمان میں آنے نہیں دے گا. ایسا بڑا یہ گناہ ہے تکبر. تو سچی بات یہ ہے کہ یہ تکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہماری پوری زندگی کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کس بھی کبھی بھی یہ تکبر ہمارے اندر نہیں آئے. زندگی بھر کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم عاجز بن جائیں, تواضع آ جائے, جھکاؤ آ جائے. اگر اس پہ ہمیں اپنی محنتیں, اپنا مال, اپنا پیسہ, اپنی ہمت صرف کرنی پڑے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کہ میرے اندر عاجزی آ جائے تو یہ برا سودا نہیں ہے, یہ عقل مندی کا سودا ہے. کیسے پتا چلے کہ جی میں عاجز بن گیا ہوں, عاجزی آ گئی ہے؟ تو مشائخ نے اس کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں. عاجز بندے کی چار بڑی نشانیاں ہیں, یہ امپورٹنٹ لکھ لینا ضروری ہے. عاجز بندے کی چار بڑی نشانیاں, سب سے بڑی نشانی عاجز بندے کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے عیبوں پہ نظر رکھتا ہوگا. یہ جو عادت ہوتی ہے ادھر ادھر دوسروں کے عیبوں پہ نظر رکھنے کی, اس کی بجائے وہ اپنے عیبوں پہ نظر رکھتا ہوگا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے عیب کہیں سے سنے تو اس کو ڈسکس کرنے کا بڑا ہمیں شوق ہوتا ہے. اور جو عاجز بندہ ہوگا وہ اگر کبھی کسی کا عیب سن بھی لے گا تو اس کا ذہن اسی طرف جائے گا کہ کہیں یہ عیب مجھ میں تو نہیں, کہیں میں اس سے تو زیادہ خراب نہیں. تو اس کو ہر وقت اپنے عیبوں کی ڈھونڈ میں بیٹھا ہوا ہوگا, ہر وقت اس کو یہ فکر ہوگی کہ کہیں مجھ میں کوئی عیب نہ آ جائے. تو اس کی نظر اپنے عیبوں پہ ہوگی, اور جب اپنے عیبوں پہ نظر ہوتی ہے تو پھر انسان زبردست قسم کا عاجز ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا, لو کان بعد نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا. سبحان اللہ, اس سے بڑھ کے تعریف ہو کیا سکتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب کی زبان سے تعریف نکل رہی ہے, اور تعریف کیا نکل رہی ہے کہ یہ اتنے اکمپلش بندہ ہے کہ اگر کسی اور نے نبی ہونا ہوتا میرے بعد تو اس نے نبی ہونا ہوتا. یہ اس کا سٹینڈ, یہ اس کا رتبہ ہے. کتنے بڑی شخصیت سے تعریف نکل رہی ہے, اور کتنی بڑی تعریف. یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہے, یہ نہیں کہا کہ یہ بہت نیک انسان ہے, یہ نہیں کہا یہ میرے صحابہ میں سب سے بہترین ہے, یہ نہیں کہا کہ یہ سب سے زبردست آدمی ہے. نہ میں کہا میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہو تو یہ نبی ہوتا. اللہ اکبر, تعریف بھی دیکھو کتنی بڑی, اور کتنی بڑی شخصیت نے تعریف کی. اتنی بڑی بشارت اور اتنی بڑی تعریف کے بعد بھی حال کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو منافقین کے نام بتائے تھے, ان کا نام حنزلہ رضی اللہ عنہ تھا, حذیفہ رضی اللہ عنہ. اور یہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے دور خلافت میں جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تجھے بتایا تھا منافقین کے نام, اور نبی علیہ السلام نے حکم بھی یہی فرمایا تھا کہ کسی کو بتانے نہیں ہے. تو بڑی عاجزی سے جا کے کہا کہ میرے بھائی حذیفہ, میں تجھ سے نام نہیں پوچھتا, بس اتنا بتا دے کہیں عمر کا نام تو اس فہرست میں نہیں ہے. اللہ اکبر, اتنی بڑی بڑی بشارتوں کے بعد اپنے بارے میں ایسا گمان کہ کہیں عمر کا نام تو ان منافقین میں نہیں. کیوں ایسا تھا؟ کیونکہ اپنے عیبوں پہ نظر تھی, ہر چھوٹی غلطی بھی اپنی نگاہ میں رکھتے تھے. اور آج تو ہمارا حال ہی ایسا ہی ہے, اگر میاں اپنی بیوی کو کہے کہ جی پردہ کر لو تو آگے بیوی آگے سے 100 باتیں سنائے گی کہ پہلے اپنی ماں اور بہن کو پردہ کروا, پھر مجھے آ کے کہنا پردہ کرنے کے لیے. کیونکہ اپنے عیب کو عیب سمجھنا ہی نہیں ہے, ہم تو کوئی غلطی کرتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ والوں کا, نیک لوگوں کا ہمیشہ اپنے عیب پر ہی نظر رہنا جو ہے نا, وہ ہمیشہ رہا ہے. یہ نہیں ہوگا تو انسان محروم ہو جائے گا, عقل جو ہے وہ زائل ہوتی جائے گی, انسان متکبر بنتا جائے گا. امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ وہ آدمی اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو ایک خسیس کتے سے بھی کم نہ سمجھے. اتنی اپنے عیب پہ نظر رکھتے ہیں یہ اللہ والے. پہلا جو ہے عاجزی کی نشانی یہ کہ انسان کو عیبوں کو اپنے عیب کو دیکھنے کا ایک معمول ہو، اور دوسری نشانی عاجزی کی یہ ہے کہ انسان اپنی اوقات کو یاد رکھے، بار بار یہ سوچے کہ میں کیا تھا، اللہ نے مجھے کیا بنا دیا، بار بار اپنی اوقات کو یاد رکھے۔ یہ جو اپنی اوقات کو یاد رکھنا ہوتا ہے نا کہ اللہ نے بہت مجھے دے دیا، پہلے میرے پاس نہیں تھا، پہلے تو ہم ایسے تھے، اب اللہ نے ایسا کر دیا، یہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، یہ عاجز بندے کی نشانی ہے۔ یہ عاجز بندے کی نشانی ہے۔ محمود، سلطان محمود جو تھا اس کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ایاز۔ سلطان محمود کو ایاز بڑا اچھا لگتا تھا، اس ایاز کی ساری باتیں سلطان بڑے غور سے سنتا، اس کے مشوروں پہ عمل کرتا، حتیٰ کہ وزراء جو تھے ان کے مشوروں کو اتنا نہیں مانتا جتنا ان کے مشوروں کو مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی ذہانت بھی دی تھی، مگر تھا غلام تو سب کو بڑا غصہ بھی آتا کہ غلام کی اتنی بات مانی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ غلام جو ہے اس کے بارے میں سب کو پتہ چل گیا کہ ایک الماری میں کچھ چیزیں اس نے رکھی ہوئی ہیں، الماری کھولتا ہے، ہر روز الماری دیکھتا ہے، اور پھر الماری بند کر کے چابی کسی کو نہیں دیتا۔ سب نے کہا کہ یہ بادشاہ کا اتنا مقرب ہے، بادشاہ کو لوٹ رہا ہے، شاہی خزانے چھپا کے رکھے ہوئے، اس لیے ہر روز چیک کرتا ہے، وہ کسی کو دکھاتا بھی نہیں ہے، بتاتا بھی نہیں۔ تو جو حاسدین تھے جن کو یہ غصہ اس کے اوپر پہلے سے ہی تھا کہ بادشاہ اس کی باتیں اتنی سنتا ہے، ہماری نہیں سنتا، تو انہوں نے جا کے شکایت لگا دی کہ بادشاہ سلامت، بڑا آپ اس پہ ٹرسٹ کرتے تھے نا، اب اس کا حال دیکھیے، ہر روز اس الماری میں اس نے شاہی خزانے چرا کے رکھے ہوئے، ہمیں تو کبھی دکھایا نہیں کیا ہے اندر، ظاہر اسی لیے نہیں دکھایا کہ خزانے چھپا کے رکھے ہوئے، اور ہر روز لاک کرتا ہے، ہر روز دیکھتا ہے، اور چابی کسی کو نہیں دیتا۔ بادشاہ نے بلایا ایاز، ادھر آؤ، چابی دو اس الماری کی۔ ایاز نے الماری کی چابی دی، ایک دوسرے خادم سے کہا کہ جاؤ جو کچھ ہے اس الماری میں لے لا کے یہاں پہ رکھ دو۔ وہ جیسے ہی لے کے آیا ساری چیزیں اور رکھ دی، تو ان چیزوں کے اندر ایک جوڑا پرانا پھٹا ہوا کپڑوں کا اور ایک جوڑا جوتوں کا، وہ بھی پرانا پھٹا ہوا۔ بادشاہ نے کہا یاز، یہ تم ہر روز دیکھتے ہو کھول کے الماری میں اور اس کو لاک کرتے ہو اور کسی کو دیکھنے نہیں دیتے۔ یاز نے کہا جی بادشاہ سلامت، یہ ہر روز دیکھتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا یہ ہر روز کیوں دیکھتے ہو؟ ایاز نے آگے سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ وہ کپڑے ہیں اور یہ وہ جوتے ہیں جو پہن کے پہلے دن میں آپ کے پاس آیا تھا، اب آپ نے مجھے اتنا سارا کچھ دے دیا، تو ان جوتوں اور ان کپڑوں کو دیکھ کر ہر روز میں اپنی آپ کو اپنی اوقات یاد دلاتا ہوں کہ تو یہ تھا، اللہ نے تیرے اوپر کرم کیا اور تجھے اس اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیا۔ آج اس بندے کی نشانی یہ کہ وہ اپنی اوقات کو بار بار یاد کرتا ہے۔ جیسے لوگ اوقات کو بھول جاتے ہیں نا، پھر ان کے الفاظ اور گفتگو میں بھی تکبر کی چھنک آ جاتی ہے۔ تو آج اس بندے کی ایک نشانی یہ کہ اس کو اپنے عیبوں پہ نظر ہوتی ہے، اور دوسری نشانی یہ کہ وہ اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے، اور تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی عبادت کو چھپاتا ہے، اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے۔ تو یہ جو بار بار اپنی نیکیوں کو دوسروں کو بتانا جو ہے، عبادتوں کو دوسروں پر ظاہر کرنا، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ تو آج تو ٹرینڈ بنا ہوا ہے انسان اپنی نیکیوں کو جو ہے بڑا ظاہر کرنے کو پسند کرتا ہے اور اپنی برائیوں کو چھپانے کی پسند کرتا ہے. اور عاجز بندہ وہ ہوتا ہے جو نیکیوں کو چھپاتا ہے. یہ نیکیوں کو چھپانا یہ نیکیوں کی ویلیو کو بڑھا دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سات لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے, اس میں سے ایک بندہ وہ ہوگا قیامت کے دن کہ جو اس طرح صدقہ کرے گا کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرے گا تو اتنا چھپا کے کرے گا کہ الٹے ہاتھ تک کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے صدقہ کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ نیکی کرے گا تو وہ خواہاں نہیں ہوگا اس چیز کا کہ میری کوئی تعریفیں کرے, کوئی کہے کہ ماشاءاللہ کیا بات ہے, کوئی ایسی خواہش نہیں ہوگی. بس اس کے دل میں یہی خواہش ہوگی کہ میں جو نیکی کروں میرا مالک اس پہ کہہ دے کہ کیا بات ہے بس. اور جب انسان کے اندر یہ خواہش ہو جائے نا کہ لوگ کہیں کیا بات ہے تو پھر اللہ رب العزت جو ہیں وہ نہیں کہتے کیا بات ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کی پسندیدگی کی نظر اپنے اوپر پڑ گئی اللہ رب العزت کی پسندیدگی کی نظر اس سے ہٹ گئی. اللہ اکبر. تو عاجزی کی چار نشانیاں اس میں سے تین بتا دی گئیں. ایک نشانی یہ کہ عاجز بندہ جو ہے وہ اپنے عیبوں پہ نظر رکھتا ہے. دوسری نشانی یہ کہ عاجز بندہ جو ہے وہ اپنی اوقات کو یاد کرتا ہے. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ عاجز بندہ جو ہے وہ اپنی عبادات کو چھپاتا ہے, نیکیوں کو چھپاتا ہے. اور چوتھی نشانی, اور یہ سب سے مشکل نشانی ہے, اور وہ یہ ہے کہ عاجز بندہ جو ہے وہ تعریف پہ بھولتا نہیں ہے اور تنقید ہوتی ہے تو اسے غصہ نہیں آتا. کوئی اگر تنقید کر دے تو بھڑک نہیں اٹھتا. اور آج تو ماشاءاللہ تھوڑا سا ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو ہم فوراً غصے میں آتے ہیں, اور ایسا غصہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر ہمیں کچھ کہہ دے تو وہ غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا. پھر وہ غصہ لے کے ہم گھر میں بھی جاتے ہیں اور وہ غصہ ہم خاوند پہ بھی اتارتے ہیں, وہ غصہ بچوں پہ بھی اتارتے ہیں کہ کسی نے کوئی ایسی بات کر دی جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو گئی. بس